والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل کا تذکرہ ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا اور سورج اور چاند کو بنایا. ہر ایک مخلوق فلک کے اندر تیر رہے ہیں. دیکھو دو لفظ ہیں, ایک لفظ ہے فلک. فلک کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرات کی رائے یہ ہے کہ آسمان الگ ہے اور فلک الگ ہے. آسمان جس کو ہماری زبان کے اندر آکاش کہتے ہیں اور فلک جس کو ہماری زبان میں اوکاش کہا جاتا ہے. تو بعض مفسرین نے دونوں کے درمیان کے اندر فرق کیا ہے. تو فلک کہتے ہیں ہر گول چیز کو. فلک کا ایک قول کے مطابق کوئی جسم نہیں ہے بلکہ فلک ایک مدار ہے, گھومنے اور پھرنے کی چکر مارنے کی جگہ ہے کہ جس کے اندر سیارات, کواکب, نجوم, سورج, چاند چکر مارتے ہیں, گھومتے اور پھرتے ہیں. اسی کو فلک کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. نمبر دو, بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ فلک کا ایک باقاعدہ جسم ہے اور اسی جسم کے اوپر یہ سورج, چاند اور دیگر تمام ستارے گھومتے ہیں اس کے جسم کے اوپر. جو حضرات جسمیت کے قائل ہیں پھر ان کے درمیان میں دو رائے ہو جائے گی کہ جسم ہے تو کیسا ہے. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ موجے ہوتی ہے, ان موجوں کو روک لیا جائے, ایک جگہ ٹھہرا دیا جائے, جمع دیا جائے, اس طرح کا فلک کا جسم ہے اور اس کے اوپر یہ سورج, چاند, ستارے سب گھومتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, جیسے جامد پانی ہوتا ہے, منجمد پانی, اور پانی جو منجمد ہوتا ہے وہ برف کی شکل میں ہوتا ہے, تو اس شکل کے اندر فلک ہے اور اس فلک کے اوپر تمام ستارے, سیارات, کواکب یہ چلتے پھرتے اور گھومتے ہیں. یسبحون, یسبحون کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ تیرنا پانی کے اندر ہوا کرتا ہے. اسی لیے بعض حضرات نے یہ کہا کہ فلک یہ جمے ہوئے پانی کی طرح ہے اور اس میں ہی ستارے سب تیرتے رہتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تیرنے سے جو تشبیہ دی گئی وہ دو باتوں میں, تیرنے والا بہت تیزی سے تیرتا ہوا چلا جاتا ہے, اس طرح یہ تمام سیارات اور کواکب بھی فلک کے اندر بہت تیزی سے گھومتے پھرتے چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تیرنے والے کو بہت آسانی اور سہولت ہوتی ہے, زمین پر جو نشیب و فراز وہ چیزوں کا سامنا پانی کے اندر نہیں کرنا پڑتا, یسر اور سہولت ہوتی ہے. اس طرح یہ تمام کے تمام سیارات بھی پانی کے اندر آسانی اور سہولت کے ساتھ تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیرنے کا لفظ صرف پانی کے ساتھ خاص نہیں ہے, ہوا کے اندر جو چیز تیرتی ہو اس کو بھی تیرنے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. آج کل اردو زبان کا محاورہ, ہماری گجراتی زبان کا محاورہ کچھ اسی طرح کا بنا ہوا ہے کہ جو چیز کھلی فضاؤں کے اندر چلتی ہے اس کو کہ بھائی ہوائی جہاز تیر رہا ہے, سیارات کھلی فضا میں تیر رہی ہے, اس طرح کا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. اور گویا کہ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, تیزی کے ساتھ یہ جو سیارات تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس تیزی کو بتلانے کے واسطے یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے. یہاں پر یسبحون کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ تمام کے تمام سیارات اللہ تعالی کے حکم سے بذات خود چلتے ہیں, ان کو چلانے کے لیے کسی انجن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, کسی موٹر اور مشین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, یہ سیارات اللہ تعالیٰ کے حکم سے بذات خود چلتے رہتے ہیں. نمبر دو, فلک کے اوپر جو تنوین آئی ہے وہ تنوین اس بات کو بتلا رہی ہے کہ ہر ہر ستارہ اپنے اپنے دائرے کے اندر چل رہا ہے, وہ ہر ستارے کا مدار الگ الگ ہے, سورج کا الگ, چاند کا الگ, دوسرے کواکب اور نجوم کا الگ, ہر ایک ستارے کا ایک الگ مدار ہے, گویا کہ وہ الگ اس کی راہیں ہیں, اس کے اوپر وہ ستارے تیرتے اور چلتے پھرتے رہتے ہیں. اب یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسبحون کا جو فاعل ہے وہ شمس اور قمر اور نجوم ہے اور یہ سب کے سب غیر ذوی العقول ہے, شمس بھی قمر بھی نجوم بھی غیر ذوی العقول ہے, اسی لیے ان کے لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے, جمع مذکر غائب کا صیغہ استعمال نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جمع مذکر کا صیغہ, جمع سالم کا صیغہ یہ ذوی العقول کی جمع کے لیے آتا ہے. اور یہ جو یہاں اس کے سب فائل ہیں یہ تو سب کے سب غیر ذوی العقول ہیں, اسی لیے ان کے لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ آیت میں استعمال ہونا چاہیے تھا. لیکن مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر کہ سبح یسبح کا فاعل شمس قمر نجوم سیارات ہے لیکن ان کی طرف سباحت کی نسبت کی گئی تیرنے کی, اور تیرنا یہ ذوی العقول کے کاموں میں سے ایک کام ہے, اگر کہ فاعل غیر ذوی العقول لیکن تیرنے والا عمل بذات خود یہ ذوی العقول کا کام ہے, اس اعتبار سے واو اور نون کے ساتھ اس کی جمع مذکر غائب لائی گئی, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مکہ کے کافروں کو کہو, کافروں نے کتنا کھڑا کیا تھا, کافر لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ توحید کی باتیں کر رہے ہیں, ایک معبود کی بات کر رہے ہیں, ہمارے بتوں کو باطل بتلا رہے ہیں, یہ کب تک, جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہاں تک, جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا یہ دین ختم ہو جائے گا, جو دھول وہ دھول رہے توحید کی وہ سب چیزیں ان کی موت تک ہے, بس ان کی موت کا انتظار کرو, جیسے یہ مریں گے سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں. یہ بات کافر لوگ کہا کرتے تھے. ان کی اس بات کے جواب میں باری تعالیٰ نے آیت ارشاد فرمائی کہ دنیا میں ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا. لہذا اے مکہ کے کافروں, اگر یہ ہمارے نبی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں؟ آدمی دوسرے کی ایسی تکلیف کے اوپر کیسے خوش ہو سکتا ہے جو تکلیف کبھی نہ کبھی خود اس کو آنے والی ہے. آج یہ مکہ کے کفار انتظار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی, یہ توحید کا غلغلہ, اسلام کا شور سب ختم ہو جائے گا, ان کو مرنے تو دو, ہم مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو کیا تم کو موت آنے والی نہیں ہے؟ تم کو خود کو موت آنے والی ہے. تو پھر ان کی موت کے اوپر تم کو کائی کی خوشی؟ اسی لیے تمہارا ان کی موت کا انتظار کرنا سراپا غلط, خود تم کو بھی موت آنے والی ہے. رہا ان کا لایا ہوا دین تو اس کو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر باقی رکھیں گے. اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن مِتَّ, اے نبی اگر آپ کی وفات ہو گئی تو کیا وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ یہ جملہ خبریہ استفہام کے محل کے اندر ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی توقع ہے, اس لیے آیت کے اندر لفظ بشر استعمال کیا گیا. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر وإلینا ترجعون. ہر ایک نفس کو دنیا میں موت کا مزہ چکھنا ہے. نفس سے نفوس عربیہ کو مراد لینے کا, کہ جتنے بھی زمین پر نفوس آباد ہے تمام نفوس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملائکہ اور جنت کے حور و غلمان کو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مفسرین کی دو رائے ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کے اوپر جب تمام انسان جنات حیوانات کی موت ہو جائے گی تو اس وقت ملائکہ اور حور و غلمان کو بھی چند لحظوں کے واسطے ان کو بھی موت آئے گی, وہ بھی مریں گے, ان کو بھی فنائیت آئے گی, پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرمائیں گے, پھر انسان جنات کو پیدا فرمائیں گے. جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ موت کا تعلق ہے جمیع نفوس عربیہ سے, زمین پر بسنے والے تمام نفوس سے. اسی لیے قیامت کے دن سور کے پھونکے جانے کے اوپر جب تمام چیزیں فنا اور تباہ ہوگی تو انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات میں سے ملائکہ اور حور و غلمان, ان پر موت نہیں آئے گی, وہ مستثنا ہے موت کے مسئلے سے. یہ بھی بعض حضرات کی رائے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت چکھنی ہی چکھنی ہے. اب دیکھو, چکھنے کا تعلق تو حیات کے ساتھ ہے, زندگی کے ساتھ اس چکھنے کا تعلق ہے. موت کے بعد چکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے آیت نے مراد کیا لینے کا ہے, جو نفس موت سے پہلے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت آ جانے کے بعد تو پھر ذوق والی صفت ختم ہو جائے گی, چکھنے والی بات ختم ہو جائے گی. ہاں, موت آنے سے پہلے پہلے وہ چکھ لے گا جو اس کو چکھنا ہے. وہ صحیح چکھنے کا تعلق ہے موت سے پہلے, گویا موت جب قریب ہوگی اور اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوں گے تو آدمی اس کی لذت اور مزہ کو چکھ لے گا. ایک مرتبہ موت کے طاری ہو جانے کے بعد پھر چکھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. کل نفس ذائقۃ الموت, تو مقدمات موت کے پیش آنے کے وقت کے اوپر ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دیکھو آیت کریمہ کے اندر چکھنے سے تعبیر کی گئی, چکھنا اور وہ بھی موت, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر لذت محسوس کرے. یہ ایک طرح کی جو ہے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہر ایک کو موت کا ذائقہ لگنا ہی لگنا ہے. دراصل دو چیزیں, ایک ہے روح دوسری ہے بدن. روح کا اتصال بدن کے ساتھ ہے. اب موت کے وقت پر روح بدن سے الگ ہوگی, تو روح جو بدن سے متصل ہے اور موت کے وقت کے اوپر جو الگ ہو رہی ہے, تو اس الگ ہونے کے وقت کے اوپر جو تکلیف محسوس ہوگی اسی تکلیف کو ذائقۃ الموت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک ہی جگہ کے اوپر ہم طویل عرصے تک رہے تو اس جگہ کو چھوڑنے کے اندر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, چاہے چھوڑ کے جہاں جا رہے ہو اس سے اچھی ہو پھر بھی چھوڑنے میں تو تکلیف ہی ہوتی ہے. دیکھو نو دس سال ایک طالب علم ایک مدرسے میں پڑھتا ہے, پھر فراغت کے وقت جب جاتا ہے تو روتا ہے, تکلیف تو ہونی ہونی. حالانکہ آگے کے مراحل بہت اچھے, اب شادی ہوگی, اب رخصتی ہوگی, اب جا کر کے استاد بنیں گے, اب شیخ الحدیث بنیں گے, لیکن اس کے باوجود مدرسہ چھوڑنے میں مشقت تو ہوگی ہوگی. ارے چند دن ایک جگہ کسی کو بٹھاؤ پھر اس کی جگہ بدل لو تو اس کو نئی جگہ پر تکلیف ہوگی. تو یہ روح بدن کے اندر جو ہے سالہاں سال سے مقیم ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کو الگ ہونے کے اندر تکلیف تو ہوگی ہوگی روح کو. اسی کو ذائقۃ الموت سے تعبیر کیا گیا. اور بعض اہل اللہ کا یہ کہنا ہے کہ موت ان کے لیے واقعتاً کوئی لذت کی چیز ہے, موت ان کے لیے واقعتاً کوئی لذت کی چیز ہے. کیونکہ جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں, جو دنیا سے تنگ ہوتے ہیں یہاں کی فانی زندگی سے, اور جن کے دلوں میں ہر وقت دیدار الہی کا شوق رہتا ہے, ان حضرات کے لیے موت گویا کہ دنیا کی تنگیوں سے نجات کا ذریعہ اور آگے جا کر کے جنت کی راحت اور دیدار الہی کا ذریعہ. اسی لیے حقیقت کے اندر موت ان کے لیے ایک لذت اور ذوق اور چکھنے کی چیز ہوا کرتی ہے. اسی لیے بہت سے صالحین کے حالات کے اندر ہے کہ موت کے وقت پر وہ خوش ہو رہے ہیں, گیت گا رہے ہیں, نظم پڑھ رہے ہیں. ایسے بہت سے صالحین ہیں. حسن خاتمہ کے 500 واقعات ایک مستقل کتاب ہے, اکابر علماء دیوبند کا حسن خاتمہ اس نام کی ایک مستقل کتاب ہے. اس کو دیکھو کیسے کیسے عجیب عجیب واقعات اس کے اندر حسن خاتمہ کے لکھے ہوئے. تو اس طرح کی باتیں ہیں, تو ان کے لیے واقعتاً وہ چیز لذت اور ذوق کی ہو جاتی ہے. اور ایسے وقت کے اوپر جب انسان کو آگے جا کر کے جو راحت ملنے والی ہے وہ بڑی راحت ہو, تو اس راحت کو حاصل کرتے وقت پر جو تکلیف ہوتی ہے انسان اس تکلیف کو کچھ نہیں سمجھے گا. وہ جانتا ہے کہ اس وقت مجھے تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس تکلیف کے بعد آگے جو راحت آنے والی ہے وہ بہت بڑی راحت ہے, لہذا وہ اس تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے. یہی حال ہے موت کا بھی, کہ موت کے وقت پر روح کے الگ ہونے سے تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن آگے چل کر کے جو تصورات ہے اللہ کی جنت کے, جنت کی نعمتوں کے, اللہ کے دیدار کے, اللہ کے فضل اور عنایتوں کے, وہ ایسی عظیم شان ہے کہ وہ موت کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. آیت کے اندر خیر سے مراد ہے ہر وہ چیز جو انسان کی طبیعت کو مرغوب ہو, مرغوب الطبع. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. خیر سے مراد جو ہر وہ چیز جو انسان کی طبیعت کو مرغوب ہو, پسندیدہ ہو, اور شر سے مراد جو طبیعت کو مرغوب نہ ہو, طبیعت کے خلاف ہو, اس کو شر سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو آزماتے ہیں, کبھی طبیعت کی موافق چیزوں کے ذریعے, کبھی خلاف طبیعت چیزوں کے ذریعے سے. طبیعت کے موافق چیزیں بھی آئے گی, بریانی بھی ملے گی, تندرستی بھی ملے گی, راحت بھی ملے گی, اور جیب بھری ہوئی بھی ملے گی. اس سے بھی اللہ آزمائیں گے, اور کڑکی بھی آئے گی اور مگ بھی آئیں گے, ہر ایک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ تم صبر اور شکر کرتے ہو کہ ناشکری کرتے ہو. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور ہر ایک کو ہماری طرف, تم لوگ میں ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے, وہاں تم کو بدلہ دیا جائے گا. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, اور مذاق اڑاتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بتوں کا برا تذکرہ کرتے, ہمارے بتوں کے اندر عیب نکالتے, ہمارے بتوں کی بیچارگی, لاچارگی اور محتاجی کو بیان کرتے ہیں, اور یہ کافر لوگ رحمان کے تذکرے کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہوتی ہے؟ اسی لیے جب سب سے پہلے رحمان کا لفظ استعمال ہوا تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا, کیونکہ عرب کے اندر رحمان کا لفظ استعمال ہوتا تھا رحمان یمامہ, یمامہ کے رحمان, مسیلمہ کذاب, یمامہ کے سرداروں کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا تو ان لوگوں نے اس کو مانا نہیں, انکار کر دیا, اور وہ لوگ رحمان کے تذکرے سے انکار کرتے ہیں. خلق الانسان من عجل. بھائی اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی جلدی مانگنی چاہیے, لیکن یہ کافر فاسق نافرمان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو جلدی جلدی مانگ رہے ہیں. اس کی تردید میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ انسان کو عجلت پسند ہی پیدا کیا گیا, اس کی طبیعت میں, اس کے احوال میں عجلت ہے, جلد بازی ہے. دیکھو خلق الانسان من عجل کا مطلب یہ ہے, نمبر ایک, کسی کا مزاج, کسی کی طبیعت, کسی کی فطرت جلد بازی کی ہے. تو وہاں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے, لفظ استعمال ہوتا ہے خلق الانسان من عجل. یہ تو بہت اتاولا ہے, ہر کام میں اس کو اتاول, ہر کام میں اتاول پڑھنے کے سوا. تو اس طرح کا جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, تو گویا کہ مزاج, طبیعت, جبلت, عادت, فطرت کے اعتبار سے کہا گیا عجل, کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہے, ہر چیز اس کو جلدی جلدی چاہیے, پھینکے تیز رفتار. نمبر دو, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو چیز کثرت سے پائی جاتی ہو اس کے لیے بھی ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی نے کوئی چیز بہت کثرت پائی جاتی ہو, ہم نے دیکھا جب بھی دیکھا اس میں اجلت, جب بھی دیکھا اس میں اجلت, جب بھی دیکھا اجلت, تو کثرت سے کوئی چیز پائی جاتی ہو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان میں اجلت, اتاولا پن بہت زیادہ ہے, اور ہر چیز وہ جلدی جلدی چاہتا ہے. لہٰذا ان بے حیاؤں نے عذاب کو جلدی مانگا, اس پر باری تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا شروع کیا, تو شام کے قریب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی. جب روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی اور روح ان کے سر میں آئی، ان کی آنکھوں میں آئی، ان کی زبان کے اندر آ گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، الہی مغرب سے پہلے ہی میری پیدائش مکمل فرما دیجیے. اسی لیے کہا گیا خلق الانسان من عجل، کہ جلدی جلدی اللہ مجھے مکمل پیدا کر دیجئے، اس کی انہوں نے درخواست کی، اسی لیے خلق الانسان من عجل کہا گیا. اب حضرات مفسرین نے یہ نقل کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کے سر میں روح آئی، آنکھوں میں روح آئی، اور وہ جنت میں تھے تو جنت کے پھولوں کو دیکھا، پھلوں کو دیکھا. اب یہ روح چلتے 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 آگے گلے میں گئی، پھر پیٹ کے اندر پہنچی، تو آپ کو کھانے کی اشتہا پیدا ہوئی، اوہ کتنے اچھے پھل فروٹ میوے، چلو میں کھاؤں. ابھی تک نیچے والے حصے میں روح نہیں پہنچی تھی، پیٹ تک روح پہنچی، تو کھانے کی اشتہا کے اندر، اجلت اور جلد بازی کے اندر آپ جو ہے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے، تاکہ اٹھوں اور اٹھ کر کے وہ تمام چیزیں لے لوں. بس ابھی ٹانگوں میں روح نہیں تھی، اس لیے کھڑے نہیں ہو سکے، گر پڑے. اس پر کہا گیا خلق الانسان من عجل. تو دیکھو روح جہاں جہاں داخل ہوتی ہے وہاں حیات کے اثرات آ جاتے ہیں اور اس کے تقاضے بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو شان نبوت کے منع بھی نہیں ہوتے. دماغ میں روح آئی، آنکھ میں روح آئی، لہذا جنت دیکھنا شروع کر دی، پیٹ میں روح گئی، اسی لیے اس کو بھوک لگی، لہذا بھوک کو نمٹانے کے لیے پھل کھانے کی اشتہا ہوئی، آپ اس کو توڑنے کے لیے جانے لگے، حالانکہ نیچے والے بدن میں ابھی روح نہیں، اس لیے گر پڑے. اس لیے کہا گیا خلق الانسان من عجل. بعض مفسرین نے ایک بات عجیب لکھی ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی کے جو صفات ہیں، 99 صفاتی نام ہیں، تو اس عالم کے اندر اللہ تعالی کے صفات کا اظہار ہوتا رہتا ہے. تمام کی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے صفات کی ظاہر ہونے کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات متضاد ہیں. رحمان ہے تو قہار بھی ہے، رحیم ہے تو بخش ربک لشدید بھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے لسریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے، تو اس صفت سریع الحساب سرعت کا ظہور انسانوں کے اندر ہوا، اور وہ ظہور اس طرح ہوا کہ انسان کے اندر اجلت آئی. اسی لیے کہا گیا خلق الانسان من عجل. اور بعض مفسرین نے ایک اور نئی بات لکھی، وہ حضرات یوں کہتے ہیں کہ عجل بفتح العین والجیم کیچڑ کے معنی میں آتا ہے، لیس دار کیچڑ، جیلی مٹی. اس لیے خلق الانسان من عجل، کیا معنی؟ انسان کو لیس دار کیچڑ گیلی مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا. سأریکم آیاتی، اللہ فرماتے کہ میں تم کو میری قدرت کی نشانیاں دکھلاؤں گا، میں تم کو عذاب کے وعدے دکھلا کے رہوں گا، فلا تستعجلون، تم لوگ جلد مت مچاؤ. دیکھو بدر سے شروعات ہو گئی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی. ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین، یہ قافل لوگ کہنے لگے قیامت والا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. آج یہ لوگ جلدی مانگ رہے ہیں، حالانکہ کافر لوگ اس وقت کو جان لے رہے، جس وقت جہنم کا عذاب ان پر آئے گا اور وہ جہنم کی آگ کو اپنے چہرے سے بھی دور نہیں کر سکیں گے، اپنی پیٹھ سے بھی دور نہیں کر سکیں گے، اور کوئی بھی ان کو قیامت کے دن عذاب سے بچانے والا مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اگر وہ لوگ اس منظر کو دیکھ لے دے تو کبھی بھی یہ لوگ عذاب کو جلدی نہ مانگے. یہ جواب مقدر ماننے کا کہ اگر اس منظر کا ان کو استحضار مشاہدہ ہو جائے تو کبھی بھی وہ لوگ جو ہے عذاب کو جلدی مانگیں گے نہیں. بل تأتیہم بغتا, بلکہ وہ قیامت تو اچانک ان کے اوپر آئے گی. بل تأتیہم بغتا فتبہتہم, اور وہ قیامت ان کو حیران گردان پریشان کر ڈالے گی. فلا یستطیعون ردہا, ایک بار قیامت آ جائے تو اس کو تلا نہیں سکیں گے, رد نہیں کر سکیں گے. ولا ہم ینظرون, اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی توبہ کرنے کی, سدھرنے کی, ایمان لانے کی, اعمال صالحہ کرنے کی, معذرت پیش کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پکی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کا دنیا کے اندر مذاق اڑایا گیا. ہر زمانے کے اندر ہر قوم کے لوگوں نے اپنے اپنے دور کے نبی کی مذاق اڑائی. صحاق بہم, تو ان کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب اترا. صحاق بالذین سخروا منہم, چنانچہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑائی تھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اتر گیا. ما کانوا بہ یستہزئون, جس عذاب کا وہ لوگ ٹھٹھا اور مذاق اڑایا کرتے تھے یہ عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا اور ان لوگوں کو اللہ نے عذاب میں گرفتار کر لیا. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو پوچھو کہ رات اور دن کے اندر رحمان سے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے جب تمہارے اوپر عذاب کو نازل کر سکتے, لیکن کون تم کو عذاب سے بچاتا ہے. یہ رحمان کی صفت لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ عذاب کے اندر تاخیر کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون, بلکہ وہ کافر تو لوگ تو قرآن سے نصیحت نامے سے جو ان کے رب کی طرف سے آیا اعراض کرتے, منہ پھراتے, اس میں غور و فکر نہیں کرتے. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا, کیا ان کے پاس ان کے کوئی معبود ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے لے. من دوننا, ہمارے سوا, اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کوئی معبود جو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے لے؟ نہیں. لا یستطیعون نصر انفسہم, ان بتوں کا حال یہ ہے کہ وہ خود کی مدد نہیں کر سکتے. یہ جائے کہ وہ ان کافروں کی مدد نہیں کریں گے, مدد کر سکیں گے. ولا ہم منا یسحبون, اور ان کو ہمارے عذاب سے ہماری طرف سے بالکل بچایا نہیں دی جائے گا. یہ سبون کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ساتھ نہیں دیا جائے گا, کوئی بھی وہ بچائے نہیں جائیں گے. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر, بلکہ ہم نے ان کو اس دنیا میں مہلت دی اور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا, ان موجودہ کافروں کو بھی اور ان کے آبا و اجداد کو بھی, یہاں تک کہ ان کی لمبی زندگی ہو گئی تو دھوکے میں پڑ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آنے والا ہے ہی نہیں, لہذا نبی کی نافرمانی کرو, نبی کی مخالفت کرو. اس دھوکے کے اندر یہ لوگ پڑ گئے. افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها, کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کی زمین کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں, زمین کے تمام کناروں سے ان کی زمینیں گھٹ رہی ہے. فہم الغالبون, کیا وہ لوگ غالب آئیں گے؟ یعنی ہرگز وہ لوگ غالب آنے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتا دے رہے ہیں, مسلمانوں کے علاقے بڑھ رہے ہیں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مدینہ منورہ, پھر دھیرے دھیرے فتوحات ہوئی، بدر، حنین، فتح مکہ، اور مسلمانوں کی حدود بڑھ رہی ہے اور پورے جزیرۃ العرب کے اوپر حکومت قائم ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ جتنی مسلمانوں کی حکومتیں بڑھی اتنی جو ہے دوسروں کی حکومتیں کم ہو گئی. تو کیا ان کو غور کرنا چاہیے، ان مکہ کے کافروں کو، عرب کے مشرکوں کو، کہ ہم نے اپنے نبی کی حکومت کو بڑھایا اور اس کے ذریعے سے ان کی زمین اور ان کے علاقے کو گھٹا دیا. دیکھو حقیقت کے اندر تو یہ کام کس کا ہے؟ ظاہری اسباب کے اندر مقاتلین کا، جو لوگ قتال میں نکلے، جو صحابہ اللہ کی راہ میں نکلے، یہ کام ان کا ہے. لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، نن کچھ ہم گھٹاتے جا رہے ہیں. یہ ان اللہ کی راہ میں قتال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ان کے عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرے. جا رہے ہیں وہ قتال میں، نسبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف. اور بعض حضرات یہ فرما رہے کہ نن کوسو میں جمع متکلم کی ضمیر لا کر کے یہ بتلانا ہے کہ تم حضرات کو جو قتال میں کامیابی حاصل ہوئی وہ ہماری فتح اور نصرت اور مدد سے تو حاصل ہوئی، تم اپنی طاقت کو مت دیکھو. حقیقت کے اندر ہم نے نصرت مدد تمہاری کی، ملائکہ کو نازل کیا، اس کی برکت سے ہم نے تم کو کامیابی دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی. افہم الغالبون، کیا وہ لوگ غالب ہوں گے؟ نہیں، کبھی غالب نہیں ہوں گے. قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں تو وحی کی روشنی میں تم کو ڈراتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کے مطابق تم کو ڈراتا دھمکاتا ہوں، اپنی طرف سے گھڑ کے میں کوئی بات تم کو کہتا نہیں ہوں. ولا يسمعكم الدعاء، اور آپ میرے کو پکارنے کی آواز نہیں پہنچا سکیں گے. اذا ما ينذرون، جب کہ وہ لوگ ڈرا دیے جائے، یعنی ان کو آپ نے بار بار ڈرایا جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، نافرمانی کی سزا سے، بار بار ڈرایا، لیکن ان لوگوں نے سلوک کیا کیا بیروں جیسا، جیسے کہ بیروں کے سامنے بولنا بکواس سمجھا جاتا ہے، اس طرح ان لوگوں نے نبی کی دعوت کے ساتھ سلوک کیا. اذا ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. دیکھو نفحتن کا معنی آتا ہے ایک جھونکا، ہلکا سا جھونکا، کہتے ہیں مجھے ذرا سی خوشبو کی ایک جھونک لگ گئی، اس کو عربی میں نفحتن کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفحتن کے معنی آتے کنارہ. نمبر تین نفحتن کا معنی ہے تھوڑا سا، نمبر چار ایک حصہ، نمبر پانچ مارنا. آیت کے اندر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمولی عذاب آ جائے، ہلکا سا عذاب آ جائے، تو ابھی یہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، فوراً اپنے جرائم کا اقرار کر لیں گے، اور جرائم کا اقرار کر کے کہیں گے ہائے ہم ہی گنہگار تھے، ہم ہی برائی کے اوپر تھے. تو یہ مبالغہ ہے کہ معمولی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، عذاب کے ہلکے سے جھونکے کو برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا یہ لوگ بڑے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ کسی حال میں بھی بڑے عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گے. اگر ان لوگوں کو یعنی کافروں کو عذاب، آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا لگ جائے، تو بھی یہ لوگ اپنی زبان سے بولیں گے ہائے ہائے ہم ہی ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے انصاف سے بھری ہوئی، اور اس دن کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کا کوئی عمل ہوگا یا برائی کا عمل ہوگا، اتینا بہا، ہم اس کو لائیں گے، اس کا وزن کریں گے، اس کے مطابق جزا سزا دیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. اب دیکھیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ترازو کتنی ہوگی؟ ایک ہوگی کہ متعدد ہوگی؟ تو بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ ترازو ایک ہوگی، لیکن اس کے بہت بڑی ہونے کی وجہ سے جمع کا سیگا استعمال کیا گیا. جب کوئی صاحب عظمت ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ محترم تشریف لائیے، حالانکہ وہ اکیلے تشریف لائے، تو بڑائی اور عظمت کے موقع پر بھی جمع کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے. اور حدیث کے اندر اس ترازو کی بڑائی کی بڑی بڑی باتیں آئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، اس ترازو کی ایک زبان ہوگی. جبرائیل امین اس ترازو کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کھڑے ہوں گے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی اس کا وہ پلڑا بھرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ پلڑا ادھورا رہے گا. اور بعض روایت میں ہے کہ ستون پر وہ ترازو لگی ہوگی، ستون ہوگا اس پر ترازو. بعض روایت میں کہ نہیں، جبرائیل امین وہ ترازو لے کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ہل پلڑا مشرق اور مغرب کے بقدر ہوگا. جنت اور جہنم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اس ترازو کو رکھیں گے، اور دائنے پلڑے میں نیکیاں رکھیں گے اور بائیں پلڑے کے اندر گناہ رکھے جائیں گے، اور وہ ترازو بولتی ہوئی ہوگی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، متعدد ترازو یہ ہوگی، ہر آدمی کی الگ ترازو، یا اعمال کے اعتبار سے الگ ترازو. تو اعمالوں کے اعتبار سے الگ الگ ترازو، یا افرادوں کے اعتبار سے الگ الگ ترازو. اسی لیے موازین کو جمع کے ساتھ استعمال کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اعمال کو ترازو میں رکھ کر کے کیسے تولیں گے؟ تو بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اعمال کی آخرت کے اندر ایک شکل ہوگی، بھلے دنیا میں اس کا کوئی جسم نہیں ہے، نماز کا جسم، روزے کا جسم، صدقے کا جسم، تسبیح کا جسم، اس کو مجسم شکل میں لایا جائے گا اور پھر اس کو تولا جائے گا. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی بات مت کرو، جو چیز جسم والی نہیں ہے اس کو بھی تولنا ممکن ہے، جیسے کہ سردی، گرمی، حرارت، یہ سب چیزیں یہ جسم ہے، لیکن پھر بھی اس کو تولا جا سکتا ہے. کوئی پوچھے بھائی آج کتنی گرمی ہے؟ بھائی 40 ڈگری ہو رہی ہے. حالانکہ گرمی کا کوئی جسم ہم کو دکھتا نہیں، پھر بھی تھرمومیٹر سے اس کو تول لیتے. بخار منہ میں لگایا تھرمومیٹر، کہیں گے 102 ڈگری بخار ہو رہا ہے. دیکھو یہ غیر جسم چیز ہے، لیکن اس کو بھی تولا جا رہا ہے. تو غیر مجسم چیزوں کو بھی تولنا ممکن ہے. بہرحال قیامت کے دن تولا جائے گا. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ نے جو اعمال نامے لکھے اس کو تولا جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا، یعنی انسان کو قیامت کے دن تولا جائے گا، اور اس دن وزن ہوگا اعمال کے اعتبار سے. اگر اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کا وزن نیکی کے پلڑے میں بہت بھاری ہو جائے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے تو نیکی کے پلڑے میں اس کا وزن ہلکا ہو جائے گا. وکفا بنا حاسبین، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہے، ہم کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور وکفا بنا حاسبین کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حساب فائنل حساب، اس کے بعد کسی کو حساب کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا, بس لاسٹ اینڈ فائنل اللہ تعالیٰ کا حساب ہوگا. دنیا کے اندر تو ایک عدالت میں فیصلہ نہیں ہو سکا, یا تمہاری طرفداری میں نہیں ہوا تو اوپر جاؤ, اس سے اوپر جاؤ, اس سے اوپر جاؤ, لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسا معاملہ نہیں. اللہ کا حساب فائنل حساب ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اور پکی بات یہ کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق اور باطل کے درمیان, حلال اور حرام کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز یعنی آسمانی کتاب تورات عطا فرمائی. وَضِيَاءً, اور اس کے اندر نور اعظم تھا, اس میں بہت بڑی روشنی تھی. وَذِكْرًا, اور اس کے اندر نصیحتیں بھری ہوئی تھی. للمتقین, تقویٰ والوں کے واسطے. الذین یخشون ربهم بالغیب, جو متقی لوگ اپنے رب سے ڈرتے بغیر دیکھے ہوئے, یعنی انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں پھر بھی وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور خلوت میں اللہ سے ڈر ڈر کر کے روتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں. وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ, اور وہ لوگ قیامت کے بھیانک مناظر سے ہر وقت کانپتے اور ڈرتے رہتے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ, اور یہ نصیحت نامہ یعنی قرآن بڑا برکت والا ہے. انزلنا, ہم نے اس کو اتارا ہے. اَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, کیا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو؟ یہ ڈانٹ دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قرآن جیسا اتنا پیارا نصیحت نامہ لیکن تم اس کو مانتے نہیں بلکہ تم اس کا انکار کر رہے ہو. انکار سے باز آؤ اور قرآن والے نصیحت نامے کو قبول کر لو. جی